سیرتِ نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی سیرتِ نبوی قرآن سے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے وہ پہلو اور واقعات جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ان کا تذکرہ جاری ہے, اور اس میں ہمارا یہ موضوع چل رہا تھا کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مکالمہ کیا اور جو آپ کے سامنے اعتراضات اور شبہات رکھے اور جو آپ سے مطالبات کیے وہ کیا کیا تھے. قرآن مجید نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ان میں سے مزید چند اعتراضات اور ان کے جوابات یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں. کفار نے ایک اعتراض کیا, وہ کیا تھا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی, ان کے صحابہ, ان کے صحابی, ان کے ساتھ والے مومن, یہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں, جبکہ یہ اللہ اور رحمان دو کو پکارتے ہیں, تو یہ شرک سے منع کرتے ہیں کہ خدا صرف ایک ہے. لیکن جب یہ خود پکارتے ہیں تو خدا کے طور پہ دو کو پکارتے ہیں, ایک اللہ کو اور ایک رحمان کو. اب یہ اس کی کم علمی, اس کی لا علمی اور اس کی کم فہمی کی بنیاد پر اس کا یہ اعتراض تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا جواب ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ, اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارو, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں, عن قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یہاں جواب یہ دیا گیا کہ اللہ اور رحمان یہ دونوں ایک ہی ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اللہ اس ہستی کا ذاتی نام ہے اور رحمان اس ہستی کا صفاتی نام ہے. تو کسی ایک ہستی کو دو نہیں بلکہ سو ناموں کے ساتھ بھی پکارا جا سکتا ہے. ناموں کے متعدد ہونے سے ہستیوں کا متعدد ہونا لازم نہیں آتا. جیسے کسی شخص کو اس کے لقب کے ساتھ بھی پکارا جاتا ہے, اس کے نام کے ساتھ بھی پکارا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کے ساتھ بھی پکارا جاتا ہے. یعنی عام افراد کے اعتبار سے بھی یہ بات عام ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کبھی اس میں اس کے ذاتی نام کے ساتھ لفظ اللہ, اور کبھی اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارا جاتا ہے, جیسے رحمان. اور صرف رحمان نہیں بلکہ رحیم, قہار, جبار, حی, قیوم, ارحم الراحمین اور اس طرح کے جتنے اسماء الہیہ ہیں ان سب کے ساتھ اسے پکارا جاتا ہے. تو یہ ان کے شبہ کا جواب دے دیا, اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے ناموں میں جو الحاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں. الحاد کے راستے کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں اسے مراد ہے کہ اللہ کے ناموں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں, یا تو خدا کے نام کو بگاڑ دیتے ہیں اور یا دوسری چیزوں کو خدا کا نام دیتے ہیں اور ان کو بدل دیتے ہیں. جیسے کفار نے کیا کیا ہوا تھا کہ لفظ اللہ ہے تو اب انہوں نے اپنے ایک بت کا نام لات رکھ دیا. خدا کا نام ہے منان, صفت ہے, تو اب اس کے اوپر ایک منات کا نام رکھ دیا. اسی طرح کچھ اور ناموں کے اندر بھی ایسی تبدیلیاں کی گئیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ناموں میں الحاد یعنی بے رہ روی کا طریقہ اختیار کرنا ہے. کفار کا ایک اور اعتراض, ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا, جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ایسے ہم سے بھی کرے, جیسے خدا فرشتوں سے کلام کرتا ہے ایسے ہم سے بھی کرے, یا جیسے خدا اپنے نبی کو جس انداز میں بھی کلام فرماتا ہے اور ان تک پیغام پہنچاتا ہے ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات قرآن پاک میں نقل فرمائی اور ساتھ ہی اس کا رد بھی کیا. ارشاد فرمایا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقومی یوقنون، اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے، بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ اس فرمان کا مقصد یہ کہ کفار کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا جیسے اللہ تعالی فرشتوں سے یا نبیوں سے کلام کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ بات ہے کہ ان سے جو پہلی قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی ایسی باتیں کہیں، یعنی پہلے نبیوں کے جو امتی تھے وہ بھی اپنے نبیوں سے ایسے مطالبے کرتے تھے، یعنی ان کی جو قومیں تھیں وہ اپنے نبیوں سے ایسے مطالبے کرتی تھی کہ خدا ہم سے خود کلام ہی کیوں نہیں کر لیتا، ہمیں خود ہی بتا دے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے۔ تو جیسے پہلے زمانے کے لوگوں نے یہ باتیں کہیں تو فرمایا کہ اس زمانے کے لوگوں نے بھی وہی باتیں کہیں۔ اچھا، اسی طرح کا ایک بڑا مشہور واقعہ جو قرآن پاک ہی میں مذکور ہے وہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی بات تب مانیں گے جب ہم خود خدا کو دیکھ لیں گے، خدا ہم سے بھی ایسے کلام کرے جیسے آپ سے کرتا ہے۔ تو پھر ان کے اوپر کڑک کا عذاب آیا تھا، وہ پورا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے دل آپس کے اندر مل گئے۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ اوقات ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں، اللہ تعالیٰ سے یوں ہم کلام ہوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں یہ طاقت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ مکالمہ فرماتا ہے اسے وہ استعداد اور وہ طاقت عطا فرماتا ہے، اور اس کے کثیر ایسے وہ لوازمات ہوتے ہیں کہ جب وہ اس ہستی کے اندر پائے جاتے ہیں تب وہ خدا کی بات سننے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ کفار جو کفر میں ڈوبے ہوئے، جو شرک میں پڑے ہوئے، ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں ہم کلام ہو سکیں۔ ایک اور اعتراض جو کفار نے کیا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار کو اس بات سے ڈرایا کرتے تھے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا اور مسلمانوں کی اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی۔ اب کفار کا جو طرز عمل تھا، جو ان کا نہ ماننا تھا، جو ان کا ستانا تھا، جو کفر و شرک کی روش پر ان کا ڈٹے رہنا تھا، وہ باقی تھا۔ تو اب کفار اس کو بطور مذاق یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی وہ جس عذاب کی باتیں کرتے وہ کب آئے گا؟ اے نبی، تم تو کہتے تھے کہ اگر ہم نے تمہاری بات نہ مانی تو ہم پہ عذاب آ جائے گا، کوئی نہیں آیا، ہم تو ویسے کے ویسے ہی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاب، ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار پہ عذاب کا نازل کیا جانا اور مسلمانوں کی مدد کرنا، یہ اپنی جگہ فی نفس ہی طے شدہ بات ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن کب ہوگا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی علم اور اس کی مشیت کے ساتھ ہے۔ اس نے ایک مقررہ مدت اپنے پاس طے کی ہوئی ہے کہ اس مدت پر کفار پہ عذاب اترے گا اور مسلمانوں کی مدد کی جائے گی، یعنی خصوصی مدد کی جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کفار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ عذاب نازل ہوگا، تو انہوں نے یہ کب کہا کہ 15 دن کے بعد، 30 دن کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد؟ مدت تو نبی نے بیان ہی نہیں کی تھی۔ جب مدت بیان ہی نہیں کی تو یہ کیسے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں؟ عذاب تو اترا ہی نہیں۔ یا تو وہ یہ ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے کہ بھائی آج سے 3 سال کے بعد تم پہ عذاب اترے گا، اور 3 سال پورے ہو جائیں عذاب نہ اترے، تو اب کہا جائے کہ آپ نے 3 سال کہا تھا، عذاب تو اترا نہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ان کفار کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم پر عذاب اترے گا اگر تم نہیں مانو گے۔ کب اترے گا یہ اس کی وضاحت فرمائی ہی نہیں، لہذا ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی تو زندگی کا ایک طویل عرصہ باقی ہے، ابھی مختلف حالات و واقعات ہوں گے، اس کے بعد کب کس وقت جا کے یہ وعید پوری ہوتی ہے اور خدا کا عذاب اترتا ہے پتہ چل جائے گا۔ اور چنانچہ یہی ہوا کہ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں جنگ بدر میں کفار کو عذاب سے دوچار کیا. وہ اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی عددی برتری اور اپنی کثرت اور اپنے اسلحے کے زور کے باوجود شکست فاش سے دوچار ہوئے. ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کی ایک تعداد ہلاک ہوئی، ان کی قوت ٹوٹ گئی، اور یہ خدا کا عذاب جو ہے یہ اس وقت ان پہ ظاہر ہو گیا. اور دوسری طرف خدا کی تائید اور خدا کی مدد اور خدا کی حمایت و نصرت مسلمانوں کے حق میں ظاہر ہو گئی. مسلمان فتح یاب بھی ہوئے، میدان بدر میں فرشتے بھی اترے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد بھی کی، مسلمان اپنی قلت کے باوجود کثرت پر غالب آ گئے. تو وہ جو کفار پہ عذاب کا اور مسلمانوں کی مدد کا وعدہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. تو لہذا اس پورے جو تناظر کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وعدہ کہ کفار پر عذاب آئے گا، یہ ایک وعید ہے، اور ہر وعید کی ایک طے شدہ مدت ہے. جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تب اس وعید کا ظہور بھی ہو جائے گا، یہ وقوع پذیر بھی ہو جائے گی. ایک اور اعتراض، اور یہ اعتراض کفار نے کئی مرتبہ کیا، اور کئی مرتبہ کرنے کی وجہ سے قرآن پاک کے اندر بھی اس کو کئی مرتبہ ذکر کیا گیا اور کئی مرتبہ اس کا جواب دیا گیا. وہ کیا ہے؟ کفار کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہیں تو یہ پھر انسانی صورت کے اندر کیوں آئے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ انسانی صورت کے اندر کیوں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے رسول بھیجے تھے تو کیا وہ انسانی صورت میں نہیں تھے؟ جن کو یہ لوگ مانتے بھی، کیونکہ کفار مکہ اور اہل عرب یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے وہ اپنا باپ بھی مانتے ہیں اور اللہ کا نبی رسول بھی مانتے ہیں. یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں. تو کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کیا یہ انسانی صورت میں تشریف نہیں لائے تھے؟ کیا یہ بشری وجود کے طور پر تشریف نہیں لائے تھے؟ تو جب وہ بشر ہو کر اور وہ انسان ہو کر اللہ کے نبی اور رسول تھے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس وجہ سے کہ وہ انسانی صورت میں تشریف لائے، ان کی نبوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب اس پوری بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو یہ فرما دیا کہ ہم نے تم سے پہلے جن کی طرف وحی بھیجی وہ کون تھے؟ تو فرمایا وہ مرد ہی تھے، اور مرد فرشتوں میں نہیں ہوتے، کیونکہ فرشتوں کے اندر مرد اور عورت کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہاں پر یہ صورت نہیں ہے کہ فرشتوں کے اندر مذکر بھی ہو مؤنث بھی ہو اور ان کی نسلیں چلتی ہوں، فرشتوں کے اندر ایسی صورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یا جنات میں بنائی یا انسانوں میں بنائی، اور جن کو خدا نے نبی رسول بنا کے بھیجا ہے وہ انسانوں کی کیٹیگری سے ہے، وہ جنات سے نہیں ہے. تو جب پہلے آنے والے نبی اور رسول یہ انسانی صورت میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی صورت میں تشریف لائے. اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیں، اور دوسری بات ساتھ میں یہ فرما دی کہ جنہیں تم اہل کتاب سمجھتے ہو، جنہیں تم اہل علم کہتے ہو، یعنی یہودی اور عیسائی، تو فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو، یہودیوں سے پوچھو کہ جو ان کے نبی تھے جن کو وہ نبی مانتے ہیں کیا وہ انسان نہیں تھے؟ عیسائیوں سے پوچھو کہ جن کو یہ نبی مانتے ہیں کیا وہ انسانی صورت میں نہیں آئے تھے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تمام کے تمام نبی یہ انسانی صورت میں تشریف لائے. تو فرمایا کہ کفار کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ نبی بشری صورت میں کیوں تشریف لائے، چونکہ یہ بشر کے طور پہ آئے ہیں لہذا یہ اللہ کے نبی رسول نہیں، یہ ان کا اعتراض اپنی بنیاد کے اعتبار سے بھی غلط ہے اور انسانوں کی تاریخ کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ظاہری آپ کی صورت مبارکہ ہے وہ بشری صورت کے اندر تشریف لائی، بشر ہونے میں بھی بشر کامل ہے کہ آپ جیسا کامل بشر کامل انسان کوئی نہیں، اور جو آپ کی حقیقت ہے وہ خدا نے بیان فرما دی، قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت نور ہے اور آپ جس صورت میں تشریف لائے وہ صورت بشریت ہے۔ اچھا، یہی بشریت والی بات ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور وہاں پر اس کا جواب ایک دوسرے انداز میں دیا، اور وہ بڑا خوبصورت اور بڑا ایک دلوں میں اترنے والا جواب ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، اور لوگوں کو ایمان لانے سے ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد اسی بات نے منع کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے ایک آدمی کو ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ اے حبیب تم فرماؤ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان نہ لانے کا سبب اور اس کا ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کا جواب ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اہل مکہ ہیں خاص طور پہ، ان کے ایمان میں رکاوٹ کیا بنی ہوئی ہے، کیا شے بنی ہوئی ہے؟ وہ ان کی غلط سوچ۔ وہ غلط سوچ کیا ہے کہ یہ اپنے دماغ میں یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو خدا کا رسول ہوتا ہے وہ کوئی بشر بن کے نہیں آتا، ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا۔ تو اب اگر بشر نہیں ہوتا تو کیا ہونا چاہیے؟ تو اب ان کا ذہن یہ ہے کہ خدا کا فرشتہ ہونا چاہیے، وہ فرشتہ ہو، وہ آئے، وہ آ کے ہمیں اللہ کے بارے میں بتائے، وہ جنت دوزخ کے بارے میں بتائے، وہ ہمیں دین کے بارے میں بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے ہیں، اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے اور وہ زمین میں چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرتے تو پھر فرشتوں کے لیے خدا رسول بھی فرشتہ ہی بنا کر بھیجتا، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے ہی کو رسول بنا کے بھیجتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ زمین میں فرشتے نہیں، انسان رہتے ہیں، جن کی طرف نبی بنا کے بھیجا جانا ہے، رسول بنا کے بھیجا جانا، وہ انسان ہے۔ تو جب انسان ہے تو ان کی طرف بھیجا بھی اسی کو جائے گا کہ جو انہی میں سے ہو، تاکہ وہ ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ زندگی گزارے، انہیں اپنا عمل دکھائے، ان سے بات چیت کرے، انہیں دعوت دے اور ان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارے۔ فرشتہ تو انسان کے ساتھ یوں زندگی نہیں گزارے گا، انسانوں کی زندگی کا دائرہ اور ہے، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، یہ سارا کچھ ان کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ فرشتوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، فرشتوں کو زندگی ملی لیکن اب ان کو موت اب نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے زندہ، کھاتے پیتے وہ ہے نہیں، حلال حرام کا ان کا معاملہ نہیں ہے، امر الہی کے وہ پابند ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ بھئی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ اتار دیتا اور یہ رسول ہمارے پاس جو ہے وہ بشر کی صورت کے اندر کیوں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے اور وہ زمین میں اطمینان سے چلتے پھرتے تو ان پر آسمان سے فرشتہ ہی اتار بھی دیا جاتا، وہ فرشتہ ہی رسول بن کے آتا، لیکن جب ایسا ہے نہیں اور جب زمین میں انسان بستے ہیں تو پھر ان کا یہ مطالبہ کرنا کہ فرشتہ آئے، یہ ان کا مطالبہ کرنا ہی غلط ہے۔ تو یہ ایک اور انداز کے اندر اس کا جواب دیا گیا۔ اچھا، اسی تناظر کے اندر، اسی جو ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے ایک اور اعتراض تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی یہاں پر بیان فرمایا۔ وہ کیا؟ کفار مکہ نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو یہ کسی عورت سے نکاح نہ کرتے، بلکہ عورتوں سے اپنا منہ پھیر کر ایک زہد کی، ایک اعراض کی اور ایک بے رغبتی کی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ تو نکاح بھی کرتے ہیں، جبکہ نکاح کرنا جو ہے یہ تو ایک دنیاوی کام ہے، تو نبی رسول دنیاوی کام میں تھوڑی پڑتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالی نے کیا دیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے۔ یہ اسی انداز کا جواب ہے جو اس سے پہلے گزرا کہ کفار نے کہا کہ بھائی جو آپ اگر رسول ہیں تو بشر کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلے رسول تھے وہ بھی تو بشر تھے، ان کو مان رہے ہو، ان کا انکار کر رہے ہو۔ یہاں پر بھی اسی انداز میں جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو انہوں نے شادی کیوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شادیاں تو پہلے نبیوں نے بھی کی تھی، شادیاں تو پہلے رسولوں نے بھی کی تھی، ان کے ہاں بھی اولاد پیدا ہوئی۔ تو جب پہلے نبیوں کا شادی کرنا، نکاح کرنا، ان کے گھروں میں بچوں کی ولادت کا ہونا، ان کے ہاں اولاد ہونا، جب ان کی نبوت و رسالت کے منافی نہیں ہے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منافی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ یوں کہہ لیں کہ ایک اتنا مضبوط جواب ہے کہ جس کا وہ لوگ آگے سے کوئی دوسرا جواب دے ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اب پہلے نبیوں کی جو شادیاں اور ان کی اولاد کا بیان ہے، تو وہ خود تورات میں اور انجیل کے اندر وہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فلاں نبی نے شادی کی، اس کی اتنی اولاد تھی، بلکہ تورات کے اندر تو بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ نبیوں کی شادیوں کا اور ان کی اولاد کا تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح جو ہے وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سب کی جو ہے وہ ان کا تذکرہ ہے، ان کی اولاد کا ذکر موجود ہے۔ پورے پورے باب ہیں، پورے پورے باب کہ کس کے ہاں اولاد ہوئی، وہ کیسے پھیلی، پھر وہ ایک قبیلہ ہجرت کر کے دوسری جگہ گیا، یہ ساری کی ساری تفصیل جو ہے یہ تورات کے اندر موجود ہے۔ موجودہ بائبل کے نام سے جو مجموعہ ملتا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا جاؤں کہ اس سے پہلے بھی جو ایک جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ فرمایا تھا کہ پوچھ لو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ اے حبیب، تم سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے تو اولاد تو ان کے ہاں بھی تھی، بیویاں ان کی بھی تھی۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو تاریخ کا علم ہے، جو تاریخ کا علم ہے، یعنی کہ ماضی کی جو اقوام اور ماضی کی شخصیات اور ماضی کی ملتوں کا جو علم ہے، یہ علم کئی جگہ پر بڑا مفید ثابت ہوتا ہے، اور دینی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے بے پناہ فوائد ہیں۔ یہاں پر بنیادی طور پر یہ جو جواب دیا گیا کفار کو، اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس میں تاریخ کا علم ہے۔ یہ فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور اس کو اسلام کی تائید میں بیسیوں جگہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے پڑھنے کے اندر جو احتیاطیں کرنی ضروری ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ تر تاریخ لکھنے والے غیر مسلم ہیں اور متعصب ہیں، تو انہوں نے اپنے تعصب سے تاریخ کو بگاڑ کر، مسلمانوں کے خلاف انداز اپنا کر، اور اپنے لوگوں کو بڑا چڑھا کے، اور مسلمان بڑی ہستیوں پر برے برے الزامات لگا کر، اس انداز میں تاریخ کو مرتب کیا ہے، جو کہ ہمارے دین ایمان کے لیے نہایت تباہ کن ہے، جھوٹ بھی ہے وہ اور تباہ کن بھی ہے۔ تو لہذا تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، لیکن ساری احتیاطوں کے ساتھ۔ ایک اور اعتراض جو اسی نوعیت کا ہے، یہی بشر اور رسول کی جو آپس میں منافات کا بیان ہے اسی اعتبار سے، وہ کیا تھا؟ کفار قریش نے خانہ کعبہ کے نزدیک جمع ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اعتراض کیا، وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی اس بات کو، اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، مالی حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ کفار نے کہا، اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا
جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا یا اس نبی کی طرف کوئی غیبی خزانہ ڈال دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا، اور ظالموں نے کہا تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔ یہ کفار کا جو پورا اعتراض ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ اگر یہ رسول ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک دوسرا یہ ہے اگر یہ رسول ہیں تو ان کے ساتھ فلاں فلاں اللہ تعالیٰ کی مدد اور فیور کیوں نہیں۔ پہلی بات کہ یہ اگر اللہ کے رسول ہیں تو یہ تو کھانا کھاتے اور یہ بازاروں میں چلتے پھرتے۔ کھانا کھانا، بازاروں میں چلنا پھرنا یہ تو ایک عام انسان کا کام، رسول کا کام تھوڑی ہے کہ وہ کھانا کھائے اور بازاروں میں چلے پھرے۔ اچھا اس کے پیچھے اب دو باتیں، ایک تو وہی بات ہے کہ کھانا کھانے کے حوالے سے تو ان کے دماغ میں وہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ بھائی رسول جو ہے وہ تو کوئی فرشتہ ہوگا، وہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، جبکہ یہ رسول کھاتا پیتا ہے۔ تو یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے؟ یعنی وہی فرشتوں والا کانسیپٹ کہ یہ بشر کی صورت میں آئے اور یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، تو لہذا یہ تو رسول نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو ان کا کھانے پینے پر اعتراض کرنا یا بازاروں میں چلنے پھرنے پر اعتراض کرنا، اس کا جواب تو وہی ہے کہ یہ رسول فرشتے نہیں ہیں، یہ انسانی صورت میں، یہ بشری صورت میں اندر تشریف لائے، زیادہ جو بشری تقاضے ہیں وہ ان کے ساتھ متعلق ہیں اور یہ اسے پورا کریں گے۔ تو اب کھانا کھانا ہو یا بازاروں میں پھرنا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ دوسری بات یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ رسول کے بارے میں یہ تصور کہ وہ کسی دنیوی کام میں مشغول ہوتے ہی نہیں، بس وہ اپنے جو ہے وہ ایک خاص مقام پہ بیٹھے ہوئے اور بس وہیں سے سارا کچھ جاری کر رہے ہیں، تو اس کا انکار کر دیا کہ رسول کی زندگی کا یہ کوئی لازم جز نہیں ہے کہ وہ بازاروں میں نہ جائے اور اسے جو ہے وہ گھر بیٹھے سارا کچھ ملے۔ ایسا کچھ خدا کی طرف سے کوئی طے شدہ ہے ہی نہیں، ایسا کوئی خدا کا قانون ہی نہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ دنیا والوں کے جو ان کی زندگی کے متعلقہ کام ہے وہ کرتے ہیں، خواہ وہ شادی ہو، خواہ وہ کھانا پینا ہو، خواہ وہ کاروبار کرنا ہو، وہ بازار میں جانا ہو، وہ رشتہ داروں سے میل ملاپ ہو، وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ یہ کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کام کیسے کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ تو ایک طرف ہو گیا۔ اب دوسری بات، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے جو لوگوں کو ان کے ساتھ ہر وقت بتاتا پھرے، جیسے ایک پروٹوکول کے لیے ہوتا ہے نا ساتھ، تو فرشتہ ان کے ساتھ ہو اور وہ لوگوں کو بتاتا رہے اللہ کے رسول ہیں ان کی مانو ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ایک دوسرا، ان کو کوئی خزانہ ملے تو یہ خزانہ ملے تو یہ آرام سے جو ہے وہ اپنی زندگی سے انجوائے کریں اور مشقتیں نہ اٹھائیں۔ اور تیسرا، ان کے پاس کوئی باغ ہو اور اس باغ سے ان کو بہترین قسم کے پھل اور بقیہ چیزیں ملتی رہیں، ان کو اپنی کمائی کے لیے بازار میں نہ جانا پڑے، ان کو محنت و مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ جب یہ خدا کے پیارے ہیں، خدا کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب خدا کے پسندیدہ بندے، جب خدا کے پسندیدہ بندے ہیں تو اتنی مشقتیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اب یہ کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ ان کے دل و دماغ میں جو غلط تصور بیٹھا ہوا کہ وہ نبی رسول کو اپنے ذہن میں نہ جانے کیا سمجھ کے بیٹھے تھے، تو اسی اعتبار سے انہوں نے اعتراضات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اب پہلا جواب سنیں، پہلا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، پہلے تو ابتدائی طور پہ یہ فرمایا کہ ان کی حالت دیکھو، یہ باتیں کیسی کر رہے ہیں۔ فرمایا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، اے حبیب دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ اب انہیں کسی راہ کی طاقت نہیں۔ یعنی پہلی بات تو فرمائی کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان لوگوں کو دیکھیں، یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں، کیسی حالتیں بیان کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں فرشتہ ہونا چاہیے، ان کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، ان کی اولاد نہیں ہونی چاہیے، ان کو بازار میں نہیں جانا چاہیے، ان کو کھانا پینا نہیں چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں، فضلو، یہ گمراہ ہو گئے۔ کیونکہ گمراہی کیا ہے؟ گمراہی یہ ہے کہ جو حق بات ہے اس کا انکار کرنا۔ تو حق تو یہ ہے کہ اللہ کا نبی انسانوں میں سے ہوتا ہے اور جو بشری لوازم اور تقاضے ہیں وہ اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہ انہیں پورا کرتے ہیں۔ جبکہ انہوں نے رسول کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹوٹل چینج کر کے اپنے ذہن میں کچھ اور ہی بٹھایا ہوا ہے، اور اب اس گمراہی میں اتنے پختہ ہو چکے ہیں اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر کہ اب ان کو جو سیدھی راہ ہے اس تک پہنچنے کی طاقت نہیں ملتی۔ ایک بات۔ دوسری بات، ان لوگوں نے جو یہ کہا تھا کہ بھائی نبی کے پاس خزانے ہوں، باغات ہوں، تو یہ خزانوں کو استعمال کرے اور باغات سے کھائے پیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو اگر چاہے تو اے نبی تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، جو یہ کفار کہہ رہے اس سے بہتر بنا دے، وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور تمہارے لیے بلند و بالا محلات بنا دے۔ فرمایا کہ اللہ کی شان بہت بلند ہے، اللہ بڑی عظمتوں والا بڑی برکتوں والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ جو کفار کہہ رہے نا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اچھا بنا دے۔ یہ کہہ رہے نبی کے پاس خزانہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ خزانہ نہیں خزانے عطا فرما دے۔ یہ کہہ رہے نبی کے پاس باغ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ باغ نہیں باغات بنا دے، اور وہ بھی اتنے اعلیٰ قسم کے کہ جو ان کے تصور سے بھی بڑھ کے ہوں۔ یہ کہتے ہیں اچھی رہائش ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نبی کے لیے محلات بنا دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو وہ اسے یہ والی چیزیں ظاہری طور پہ دینے کے لیے نہیں بھیجتا کہ نبی کے پاس محلات ہوں، اس کے باغات ہوں، اس کے پاس خزانے ہوں اور وہ اس کو کھلم کھلا استعمال کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا، خدا کی مشیت ہے۔ خدا کسی نبی کو کوئی شہ عطا فرماتا ہے، کسی کو کوئی شہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی، باغات بھی دیے، محلات بھی دیے، جنات ان کے تابع بھی کر دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا اور بادشاہی کے لوازمات بھی عطا کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر کے بادشاہ بنے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہی کے مطابق عطا فرمایا، محلات بھی تھے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں تھا اور نبیوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ وہ کس نبی کو دنیا میں کس انداز میں رکھے۔ ایک ہے روحانی طور پہ عطا کرنا، تو روحانی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کیا سے کیا عطا فرماتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرما دی۔ اس خیر کثیر میں جو چیزیں ہیں وہ دنیا جہان کی نعمتوں سے اوپر۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے معاملات اور ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کو جیسے چاہے اپنی مشیت کے مطابق رکھے اور اسی کے مطابق بھیجے۔ تو یہ ان کے ایک اعتراض کا جواب ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ نبی کے بعد یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں۔ ان سب کا جواب یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، وہ جیسے چاہے کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب یہ کھانے پینا اور بازاروں میں چلنے والی جو بات تھی، اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ یہ وہی جواب ہے جس انداز میں پہلے جواب دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ اعتراض کرنا کہ نبی کھاتا پیتا کیوں ہے اور یہ بازاروں میں کیوں چلتا پھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پہلے رسول تھے وہ بھی تو یہی کرتے تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے اور وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے، تو کیا وہ نبی رسول نہیں تھے؟ تھے، اور تم مانتے بھی ہو، یعنی لوگ مانتے بھی ہیں۔ جب ان کو مانتے ہو تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لو۔ ایک اور مقام پہ اسی بات کا ایک اور جواب دیا گیا، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے انہیں یعنی نبیوں کو کوئی ایسے بدن نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کر دیا کہ ہم نے نبیوں کو رسولوں کو کوئی ایسا جسم نہیں بنایا ہوا، کوئی ایسا بدن نہیں بنایا ہوا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، ہم نے ان کو ویسا ہی بدن اور ویسا ہی جسم عطا کیا جب وہ کھانا کھائیں۔ دوسری بات، نہ ہی ہم نے نبیوں کو اور رسولوں کو ایسا بنایا تھا کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ظاہری طور پہ زندہ رہے۔ جیسے عام انسان ہے اس کی ایک زندگی ہوتی ہے، ایک ٹائم آتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہم نے نبیوں کو جب اسی اصول پر بھیجا اور اسی اپنے تکوینی نظام کے ساتھ بھیجا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ یعنی زندہ ہونا اور بات ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہی اور بات ہے۔ انبیاء علیہم الصلات والسلام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جتنے نبی آئے چلے گئے
سوائے چند نبیوں کے۔
ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی موت کے فوراً بعد ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے اور وہ زندگی اسی طرح جسمانی اور دنیوی اعتبار سے ہوتی ہے، ہاں اس کا اظہار ہمارے سامنے اس انداز کے اندر نہیں ہوتا جس انداز کے اندر ویسے وہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو یہ کفار کے وہ اعتراضات تھے جو نبوت و رسالت کے اعتبار سے تھے۔ ایک ان کا اور اعتراض جو قرآن مجید کے متعلق تھا، وہ کیا تھا؟ کفار نے کہا کہ جیسے پچھلے نبیوں پر ایک ہی مرتبہ میں کتاب اترتی تھی، تورات آئی اکٹھی نازل ہوئی، انجیل اکٹھی نازل ہوئی، زبور اکٹھی نازل ہوئی، تو اب انہوں نے کہا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اور کافروں نے کہا ان پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا، ان پر یعنی نبی پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بات یہ ہے قرآن کا نازل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت ہے۔ پہلی کتابیں خدا نے نازل فرمائیں اور انہیں اکٹھا نازل فرمایا، یہ اس کی مرضی تھی۔ قرآن خدا نے نازل فرمایا اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرما رہا ہے اور یوں کر کے پورا کیا، یہ بھی خدا کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند تو نہیں کہ وہ سب پر ایک ہی مرتبہ میں اپنی کتاب اتارے، یعنی جس پر بھی اس نے کتاب اتارنی ہے سب پر ایک ہی مرتبہ میں کتاب اتارے۔ یہ تو اس کی قدرت اور اس کی مشیت اور اس کی حکمت ہے کہ وہ جس کو جیسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت قرآن پاک کے اندر بھی کئی جگہ بیان فرمائی ہے، ایک جگہ یہاں پر میں ذکر کرتا ہوں، فرمایا کذالک لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت کیا ہوئی؟ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کریں۔ کیسے؟ کفار کوئی تکلیف پہنچاتے تھے، کوئی جو ہے وہ آپ کو مشکلات جو ہے وہ کھڑی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا قرآن نازل فرما کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی، اور آپ کی استقامت اور آپ کو صبر کی تلقین کر کے آپ کی قوت میں اضافہ فرما دیتے۔ پھر اگلا مرحلہ آتا تھا، دوبارہ کفار کچھ ایسا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر قرآن پاک نازل فرما کے پھر جو ہے وہ جرت، ہمت اور حوصلہ عطا فرماتا۔ جیسے ہم عام دیکھتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو ایک ہی مرتبہ کے اندر 100 باتیں کہہ دیں، آپ اس کو 40 سال کے اندر وہ پیش آئیں تو جب پیش آئے وہ آپ کی کوئی بات یاد کر لیں، اور ایک یہ ہے کہ جب کوئی بات پیش آئے آپ اسی وقت اس کے متعلقہ شے اس کو بیان کر دیں۔ تو یہ جو اینڈ ٹائم کے اوپر جب کوئی بات کہی جاتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، وہ دل میں زیادہ جگہ پکڑتی، اس سے ہمت زیادہ بڑھتی ہے، اس سے حوصلہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ والا معاملہ اختیار فرمایا کہ مختلف مختلف مواقع پر جیسے جیسے لوگوں کی حاجت تھی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق قرآن مجید نازل فرما دیتا تھا۔ جہاں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو مزید تقویت کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ وہاں پر قرآن مجید نازل فرما دیتا تھا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک نازل کیا گیا اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ پچھلی نبیوں پر یک بارگی نازل کی، ان کی اپنی حکمتیں تھیں، وہ ایک جدا گانا معاملہ ہے۔ تو اصل دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اس کی مرضی پر ہے اور اس کی حکمت پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیرت نبوی قرآن سے شاہد قاسم ہو تم سے طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے۔